الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا كنعان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوس جتا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من منع منيهة أو هدى زقاكا أو قال طريقا كان له إذل إتاق نصمة. یہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے باب من حدا زقاقا او طریقا. کوئی آدمی کسی کو راستہ یا گلی بتلا دے, یعنی ایک ایسا آدمی جس کو جہاں جانا ہے اس محلے سے اس گلی سے واقف نہیں اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی فلاں محلہ کہاں ہے, اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ واقف ہے جانتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرے یا راستہ بتلائے, راستے سے نا واقف ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا. یہ بھی بہت اہم چیز ہے, ایک مومن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن عمدہ اور پاکیزہ اعمال اور اخلاق کی تعلیم دی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اس طرح راہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کو جو کسی سے پوچھے اس کو بتایا جائے. یہاں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من منع منیہ تن, منیہ یہ دودھ دینے والا جانور, جہاں جانوروں کے پالنے کا رواج ہوتا ہے وہاں ایک طریقہ یہ بھی رائج ہوتا ہے کہ کسی کی ملکیت میں مالکی میں بہت سارے جانور ہیں جو دودھ دے رہے ہیں, تو ان میں سے کسی جانور کو جو دودھ دے رہا ہے وہ کسی کے حوالے کرے. جانور کا مستقل طور پر مالک نہیں بناتا بلکہ اس کو دودھ دے رہا ہے کہ تم رکھو, جب تک دودھ دیتا رہے تم اپنے پاس رکھنا اور اس کا دودھ نکال کر کے استعمال کرنا. تو دودھ دینے والے جانور کو جب تک وہ دودھ دیتا رہے اتنے زمانے تک کے لیے اس سے فائدہ, اس کو دے کر اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دینا, اسی کو منیہا کہتے ہیں. وہ گجراتی میں دامنی جس کو بولتے ہیں, تو وہ ایک طریقہ ہے, یہ نیکی کا کام ہے. من منعہ منیہا, یعنی کسی نے کسی کو دودھ دینے والا جانور اونٹنی گائے بکری اس لیے دی کہ جب تک کہ وہ دودھ دیتا رہے وہاں تک تم اپنے پاس رکھو اور اس کا دودھ نکال کر استعمال کرو، جب دودھ دینا بند ہو جائے ہمیں واپس کر دینا. او حدا زقاق او قال طریقا، یا کسی نے کسی کو کسی محلے اور گلی کا راستہ بتا دیا، یا کہیں جانے کے لیے راستہ وہ پوچھ رہا ہے جس سے وہ ناواقف ہے، اس نے اس کو بتایا تو کان لہو ادل و اطاق نہ سمتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کرے اور اس آزاد کرنے والے کو جو اس غلام کے آزاد کرنے پر ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو کسی کو دودھ دینے والا جانور جب تک دودھ دیتا رہے وہاں تک کے لیے استعمال کرنے دے، یا کسی بھولے بھٹکے کو یا پوچھنے والے کو راستہ بتا. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اكرمة بن عمار عن ابي زميل عن مالك بن مرثد عن نبيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وانهم يرفعوه قال ثم بعد ذلك لا اعلمه الا رفعه قال افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وتبسمك في وجه اخيك صدقه وإماتتك الحجر والشوك ولازم عن طريق الناس لك صدقه وهدايتك الرجل في ارض الضاله صدقه. یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فراغ کا من دلو کا فی دلو اخی کا صدقت، تمہارا اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول کے اندر پانی دینا ڈال دینا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں کنوؤں پر لوگ پانی لینے کے لیے جاتے تھے، ایک آدمی نے پانی نکالا کنویں سے، ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنا یہ بھی بڑا مشقت کا کام ہے. اب ایک دوسرا آدمی جو ڈول لے کر کے آیا ہے پانی نکالنے کے واسطے، اب وہ انتظار میں کھڑا ہے، آپ نے کہا اچھا لو میں نے نکالا ہے وہ تم لے جاؤ، اس کو اس کے ڈول میں اس کو ڈال دیا تاکہ اس کو نکالنے کی زحمت سے بچا لے. بہت سی مرتبہ جو لے پانی لینے کے لیے آیا ہے بوڑھا ہے، عورت ہے، یا جو ہے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جس طرح کنویں اسے پانی نکالنا چاہیے نکال نہیں پاتا، تو اس کے ایسے آدمی کے ساتھ بھلائی کا اس طرح معاملہ کرنا یہ بھی اپنے اندر صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اور تیرا کسی بلی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا یہ بھی صدقے کے حکم میں ہے. یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کو نیکی کے کام کا حکم دے دے کہ بھائی ایسا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یوں کرو، فلانا کرو، بھلائی کا بھلائی کرو، تو بھلے کام کو کرنے کے لیے کسی کو آمادہ کرنا، ترغیب دینا اور اس کا حکم کرنا، یا کوئی آدمی برائی میں مبتلا ہے اس سے اس کو روکنا، کوئی آدمی چوری کا بھائی بس چوری مت کرو، گالی مت بولو، ایسا مت کرو، تو گناہ کے کام سے روکنا یہ بھی اپنے اندر صدقے کا ثواب رکھتا ہے. مطلب یہ کہ آدمی اگر اس طرح ان چیزوں کا اہتمام کرے تو دن بھر میں بہت بڑا ذخیرہ وہ اپنے لیے ثواب کا جمع کر سکتا ہے. اور تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اور تمہارے بھائی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، یعنی گویا مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے پیش آنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تمہارے مسکرانے کا پیش آنے سے جو ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا جس کو کہتے ہیں، تمہارے خندہ پیشانی سے پیش آنے سے وہ جو ہے اس کا جی خوش ہوتا ہے. تو اسی لیے دوسری روایت میں ادخال کو سرور، کہ تمہارا مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرنا یہ بھی اپنے اندر صدقے کا، اور اس میں کیا خرچ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے جن کو جیسے منہ بگاڑا ہوا رہتے ہیں، وہ ہنس اور پیشانہ بھی ان کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے، اس میں بھی بخلا سے کام لیتے ہیں، کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا. بہرحال یہ بھی وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خلق کی ہمیں تعلیم دی ہے. وَإِمَاتَتُ الْحَجَرَ وَالشَّوْقَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ. تمہارا لوگ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے پر سے پتھر کو، کانٹے کو، اور اسی طریقے سے ہڈی کو، یعنی ایسی چیزیں جو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں. بعض روایت عمارتوں تو کل اذان طریق اذان ہر تکلیف دینے والی چیز کو، چاہے وہ کانٹا ہو، ہڈی ہو، یا پتھر ہو، یا اور جو چیز ہو، اس کو ہٹانا یہ بھی اپنے اندر صدقے کا ثواب، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ ہم رکاوٹیں ڈالیں. یہ راستے میں پارکنگ کرنا جو ہے وہ اسی طرح، کسی نے غلط پارکنگ کیا ہے، آپ اس کی گاڑی وغیرہ ٹھیک کر کے راستہ صاف کر دیں گے تو وہ بھی اسی صدقے کے ثواب میں آ جائے گا. وہ ہدایت ہو کر رجولا فی اردی بال لتے صدقہ. تم یہاں اس جملے کی وجہ سے اس روایت کو لائے ہیں، چونکہ انہوں نے عنوان جو قائم کیا تھا باپ کا وہ یہی تھا کہ کسی کو راستہ بتلایا، ایسی جگہ جہاں پر راستے کے نشانات میں، آج کل تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں ایسے سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، کھلے میدان میں صحرا میں سے لوگ گزرتے تھے، تو ان کے آنے جانے کی وجہ سے راستے کے نشانات بھی بنے ہوئے ہوتے تھے. تو جہاں راستے کا نشان بنا ہوا ہے وہاں تو آنے جانے والوں کو کوئی دشواری نہیں، اس بنے ہوئے نشان کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں. بعض جگہ صحراؤں میں، جنگل میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ نشان وہاں راستے کا نہیں ہے، تو آنے جانے والا رک جاتا ہے، اب کہاں جانا چاہیے، ہمیں آگے کیسے جائیں گے. تو ایسی جگہ پر جو ہے وہ وہاں کا جو واقف کار ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ راستہ کدھر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں راستے کے نشانات نہیں ہیں، علامتیں نہیں ہیں، ایسی جگہ پر کسی آدمی کو آپ راستہ بتائیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا. باب من کمہ آب، یہ باب قائم کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی اندھے آدمی کو راستے سے ہٹا دے. جس طرح نیکی کرنے والے ہوتے ہیں بعضوں کے مزاج میں جو ہے شرارت ہوتی ہے، ایک اندھا آدمی جو اپنے طور پر جا رہا ہے کسی نے اس کو پکڑ کر غلط راستے پر چڑھا دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو یہ گناہ کا کام ہے، بڑا خطرناک کام ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی عبد الرحمن بن ابی زناد عن عمرو بن ابي عمرو عن كرامه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمه عاما عن السبيل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی اندھے آدمی کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، گمراہ کر دے، تو اس پر اللہ کی لعنت. یہ بہت آج بچے بعد میں تو شرارت کرتے ہیں، اسی یہ بہت بچوں کو بھی ایسے اچھے اخلاق، اچھے عادات سکھانے چاہیے، وہ تو تعلیم کے مرحلے میں ہیں، تربیت کے مرحلے میں ہیں، تو ایسی چیز اگر ان کی طرف سے نظر آئے تو ان کو محبت سے جو ہے یہ سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ بہت غلط حرکت ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. باب البغی، سرکشی کرنا، یعنی ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا. حدثنا اسماعیل بن عبانی قال حدثنا عبد الحمید بن بحرانی قال حدثنا شہر بن اوشب قال حدثنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفناء بیتہ بمکہ جالس اذ مر به عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں، وہ کھلی جو جگہ ہے وہاں مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے، شروع میں اسلام لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو ان کا یہ جنت البقیع میں سب سے پہلے جن کی قبر بنی، یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں کھلی جگہ میں تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. فقشر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ مسکرائے. قشر دانت کو کھولنا، یعنی مسکرانا، یہاں دانت پاڑنا گجراتی میں بولتے اس کو. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجلس، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکرائے انہوں نے کہا تم ہمارے پاس بیٹھتے نہیں؟ قال والا کیوں نہیں. فجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل، وہ وہاں بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے. فبینما هو يحدثه اذ شخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم ببصره الى السماء، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف گاڑ دی، یعنی آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے. فقال اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنفن وانت جالس، اتانی رسول اللہ آنفن وانت جالس. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایلچی ابھی میرے پاس آیا اور تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں، اور تو کہا قال فما قال لك، تو حضرت عثمان ابن مظعون نے پوچھا کہ اللہ کے اس ایلچی نے جو آپ کے پاس آیا کیا کہا آپ سے؟ قال، کہا اس نے یہ، گویا حضرت جبریل آئے تھے وہی لے کر، وہی اللہ کے ایلچی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یہ آیت اتری ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں عدل و انصاف اور برابری کا، اور اس نے سلوک کا، احسان بلائی کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کو رشتہ داروں کے ان کا حق ادا کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں بے حیائی اور گناہ اور سرکشی سے، اور اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. قال عثمان فذلك کہیں استقر الایمان فی قلبی و احببت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے سنائی، اس کے سننے کی وجہ سے میرے دل میں ایمان جمع. بعض روایتوں میں ہے کہ شروع میں وہ ایمان تو لائے تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں شرما شرمی میں ایمان لایا تھا، لیکن یہ آیت سننے کے بعد میرے قلب میں ایمان جمع اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ دل سے محبت کرنے لگا. بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے جامع ایسی آیت جس نے گویا اسلام کی تمام تعلیمات کو سمو لیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو قرآن پاک کی سب سے جامع آیت بتلایا. اسلام نے جتنی بھی تعلیمات دی ہیں سب کا خلاصہ ہے، اسی لیے زمانہ سلف سے اس آیت کو جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، گویا ساری نصیحتوں کا خلاصہ اس کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے. اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا. عدل کہتے ہیں برابری کرنے کو، یعنی گویا کسی نے کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی کر کے جو ہے برابری ختم کر دی ہو، تو اب یہ ویسے اس کا ترجمہ انصاف سے بھی کیا جاتا ہے. تو جب حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے دو فریق اپنا جھگڑا اور نظام پیش کرتے ہیں، اور اس نظام میں یہ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہوتی ہے تو اب قاضی دونوں کا فیصلہ کر کے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کا حق دلوا کر دونوں کو برابر کر دیتا ہے. اس لیے عدل انصاف کو بھی عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عدل بول کر کے یہاں جو ہے وہ اعتدال یعنی گویا آدمی افراط اور تفریط سے, ایک تو شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی حد سے آگے بڑھ جائے کسی چیز میں اتیشیوکتی جس کو کہتے ہیں, یا یہ ہے کہ مقررہ حد تک نہ پہنچے اس سے بھی کم رہے, نہیں اسلام جو ہے وہ افراط تفریط دونوں سے منع کرتا ہے, درمیانی راہ میانہ روی جس کو کہا جاتا ہے اس کو اختیار کیا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دے کر کے گویا یہ تعلیم دی کہ آدمی گویا اس طرح زندگی گزارے کہ میانہ روی ہو. اسی لیے ایک عدل ہوتا ہے بندے کا اپنے اور اللہ کے درمیان میں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جو عوامل حکم دیے ہیں ان کو بجا لائے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایک عدل ہوتا ہے آدمی کا اپنی ذات کے ساتھ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی یا اخروی اعتبار سے جو چیزیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اور ایک عدل ہوتا ہے بندے اور دوسرے بندوں کے درمیان میں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی سے پیش آ رہے, تو اس کو بھی عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو ہے تمام خیر کے جو راستے ہیں وہ گویا ایک بعدوں نے آگے والے احسان جو آ رہا ہے, تو احسان کا معنی ہے کہ بھلائی کرنا, اور احسان کسی کام کو خوبی کے ساتھ انجام دینا. توقع پسند طبخ, میں نے پکایا کھانا اور اچھا کھانا پکایا, تو کسی بھی کام کو عمدگی کے ساتھ انجام دینے کے لیے بھی لفظ احسان بولا جاتا ہے. تو آدمی اپنے اعمال اور افعال کے اندر گویا اس بات کا اہتمام کرے کہ ہر عمل کو اور ہر فعل کو جو ہے وہ عمدہ طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرے, عبادات میں, معاشرت میں, معاملات میں. عبادت ہے نماز, روزہ, حج, زکات, معاملات جو ہیں خرید و فروخت, اسی طرح معاشرت جو آپ جو کی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ, تمام چیزوں کے اندر گویا وہ اس کام کو عمدہ طریقے سے انجام دینے کا اہتمام کریں. اور حدیث جبریل میں عبادات کو عمدہ طریقے سے انجام دینے کے لیے خاص کر کے نماز میں, تو اس کو بھی احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. الحسان انتاب اللہ کان کا ترا ہو, احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. یعنی ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو کسی عبادت میں خوبی پیدا کرنے کے لیے اصل چیز تو یہی ہے, اللہ کا بندے کو دیکھنا. اللہ جب بندہ اللہ کو اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, تو اس صورت میں بھی اس کے عمل میں جو خوبی آتی ہے وہ اس بنیاد پر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, تو یہ تو ایمان ہے. اور عملی علمی اعتبار سے ہر مومن کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے کوئی جو ہے غلام مزدور اپنے آقا کو دیکھ رہا ہو, تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا, وہ بہت عمدہ طریقے سے اپنی اس خدمت کو انجام دیتا ہے. اور اگر وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آقا ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, جیسے آج کل کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سیٹ جو ہے اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے سب پوری فیکٹری دکان وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے, تو ملازمین کو یہ معلوم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اپنی ڈیوٹی اپنا کام اچھی طرح انجام دیتے ہیں. تو بہرحال یہ حدیث جبریل میں یہ ابتدا بتلائی گئی کہ یہ چیز شروع میں پیدا ہوتی ہے کہاں, عبادت میں, نماز میں, اور پھر یہی چیزیں آگے بڑھتے بڑھتے تمام اعمال تک پہنچتی ہے. یعنی یہ کیفیت صرف نماز تک محدود نہیں رہتی, پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو بھی اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ میری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اپنے اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے, اپنے پڑوسی کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی سودا کر رہا ہے, تو بھی تنہائی میں بھی ہو تو اپنی مجمع میں ہو تو بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے, ان سے کسی نے آ کر کے کہا حضرت مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی. وہی جو حدیث شجبی ابھی جو میں نے جملہ نقل کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو حضرت نے اپنا اللہ مبارک کرے, لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ کیفیت خالی نماز ہی میں ہے یا یہ کہ تم جب دکان پر بیٹھتے ہو کوئی آدمی تمہارے پاس سودا لینے کے لیے آیا تھا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, یا تم سفر میں ہو, تو مطلب ہر حال میں کیا تمہارے دل میں یہ کیفیت اور استظہار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا؟ یہ تو حدیث میں تو خالی بات کہ اسی لیے تو پوچھا تھا, یہ تو شروعات ہے, عبادت نہیں. عبادت کا جو شعبہ ہے وہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے اس کے قلب کے اندر, اور یہی وہ یہ استحضار ہی پھر ساری چیزیں سارے اعمال کروانے کے لیے اس کو آمادہ کرے, چاہے تنہائی میں ہو کہیں بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے جنگل میں, توشہ ختم ہو گیا, دیکھا وہاں ایک سیاہ فام غلام جو ہے بکریاں چرا رہا ہے. ان سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے, اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں, مجھے دودھ تھوڑا نکال کر کے دو, میرا توشہ ختم ہو گیا, دودھ کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بکریاں میری, میں تو غلام ہوں, میرے آقا کی بکریاں ہیں, انہوں نے اس کو چرانے کے لیے مجھے جو ہے مامور کیا ہے, میں مالک نہیں ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ امانت ہے, مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کا دودھ نکال کر میں کسی کو دے سکوں. تو خیر اس کا جواب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ذرا اس کا امتحان لوں. تو انہوں نے اس سے یوں کہا کہ اچھا ایک بات میں تجھے کہتا ہوں جس میں تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے, کہ وہ کیا کہ ایسا کر میں تجھے کچھ رقم دیتا ہوں تو ایک بکری مجھے بیچ دے, رقم تو لے لے اپنی جیب میں رکھ لے, بکری میں لے جاؤں گا تو بکری کا دودھ دو کر کے استعمال کروں گا اور اخیر میں وقت آنے پر کاٹ کے کھا بھی لوں گا اور یہ رقم تمہارے کام آئے گی. رہا آقا تو وہ پوچھے گا کہ ایک بکری کم ہے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آ کے کھا گیا تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں بھیڑیے جو تھے ورو جس کو کہتے ہیں گجراتی میں, وہ آتے تھے اور بکریوں پر حملہ کر کے ایک آدھ دو کو اٹھا بھی لیتے تھے. تو یہ سن کر کے وہ غلام کہتا یا ہذا فائن اللہ, یہ اللہ کے بندے اللہ کہاں گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے لے کر اس کا یہ جملہ کہا کرتے تھے, ایک چرواہا جنگل کے اندر یوں کہتا یا ہذا فائن اللہ. تو گویا یہ چیز آدمی کے دل میں آ جاوے تو وہی احسان کی کیفیت. تو پھر اس صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی عمل اس کی زندگی کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو وہ اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہ کرتا. تو ایک تو احسان کا مطلب یہ ہوا تمام اعمال کو عمدگی کے ساتھ انجام دینا, اور احسان کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے بھلائی کرنا. اس کا لفظ عربی زبان میں جو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے سلے آتے ہیں. تو احسان کا سلا الا آتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ کما احسن اللہ ہو کہ تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے. تو نیک بھلائی کرنا ویتائے دل قربا, اور رشتے داروں کو بھی دو. ویسے تو احسان اور بھلائی کرنے کا عام حکم دیا گیا لیکن رشتے داروں کا ایک خاص حق ہے, اس لیے ان کے حق کو ادا کرنے کی طرف مزید توجہ دلائی گئی. گویا یہ تین نیکی کے کام بتلائے گئے. آگے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے, بے حیائی بے شرمی کے جو کام ہیں, یہ نفس کی خواہش کے نتیجے میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں, آنکھ کا غلط استعمال, کان کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, ہاتھ کا, شرمگاہ کا, یہ سب جو ہیں وہ فحشاء میں شمار ہوتے ہیں. اور منکر ناجائز کام, گناہ کا کام جو تمام اہل دین کے نزدیک گناہ کا ہو. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں اہل دین میں اگر اختلاف ہے کہ بعض حضرات اس کو جو ہے ناجائز کہتے ہیں, بعض اس کی اجازت دیتے ہیں, تو وہ منکر نہیں کہلائے گا. بعض مسائل ایسے ہیں جس میں ائمہ دین کا اختلاف ہے، ائمہ میں سے کوئی کسی کام کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، دوسرا اس کی اجازت دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ منکر نہیں کہلائے گا. منکر وہ سب کے نزدیک بالاتفاق جو ناجائز ہو ممنوع ہو. والبغی اور سرکشی، ظلم اور زیادتی، کسی کے ساتھ کسی کے حق کو جو ہے ضائع اور برباد کرنا، تو اس سے تو یہاں بغیہ کا عنوان قائم کیا تھا. اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں اس دوبارہ لیے بڑی جامع آیت ہے. اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا یہی آیت ذریعہ بنی. انہوں نے جب سنا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم سے یوں کہا میں جاتا ہوں ان کی خدمت میں، ان کی ملاقات کے لیے، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے. تو قوم کے لوگوں نے یوں کہا کہ آپ تو ہماری قوم کے سردار ہیں، آپ نہ جائیے، اس کام کے لیے آپ اپنی طرف سے دو آدمی بھیج دیجیے. چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے میں سے دو آدمی بھیجے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من انت کے جواب میں فرمایا محمد بن عبداللہ، کہ میں محمد بن عبداللہ کا بیٹا، اور مان تھا کہ انا عبداللہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ان کو سنائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یاد نہیں رہا ان کو، پھر دو بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پڑھا یہاں تک کہ ان کو وہ یاد آ گئی، یاد ہو گئی. اس کے بعد واپس ہوئے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار اقسم ابن سیفی کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں ہم نے پوچھا من انت، تو اس کے جواب میں انہوں نے مختصری جواب دیا محمد بن عبداللہ، نسب کے متعلق پھر بھی پوچھا، کوئی جواب انہوں نے اس سے زیادہ نہیں دیا. گیا کہ بعد میں ہم نے لوگوں سے تحقیق کی تو پتا چلا کہ نسبی شرافت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا. اور مان تک کے جواب میں انہوں نے بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور انہوں نے کچھ کلمات کہے، تو وہ کیا کلمات ہیں؟ تو ان دونوں آدمیوں نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی. یہ سن کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری خوبیاں اسی کے اندر آ گئی. اپنی قوم کو کہا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانے میں سبقت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی ایمان لے آوے. چنانچہ ان کے وہ بھی اور ان کی پوری قوم، پورا قبیلہ یہ آیت سن کر کے ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال یہ سرکشی، یہ گن اس میں سارے گناہوں سے روک لیا گیا ہے، اور نیکی کے سارے ابواب کو گویا جمع کر لیا گیا. ایسے لمبے لمبے سوالات دار افتاح میں بھیجو، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. یہاں کسی نے پندرہویں شعبان کے متعلق بھی پوچھا ہے، اور یہ ابھی تو پندرہویں شعبان ہے نہیں، ستائیس ہے، جو اس کے متعلق پوچھ بتا دیں گے، دار افتاح میں بھیج دینا. وہ موقع ہے تو اس وقت اس پر کہہ سکتے ہیں. میرے چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں، تین لڑکے کی ہر چیز، مکان دکان اپنی اپنی ہے، اور ایک کمزور ہے. تو میں والد صاحب اس کمزور لڑکے کو اپنا خود کا مکان ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو شاید کر سکتے ہیں. کوئی بچہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور دوسرے بچے ہیں جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، تو اس صورت میں جو کمزور ہے اس کی اگر اس کو خاص طور پر دیں اسی نیت سے کہ اس کی مدد ہو جائے تو اجازت ہے. نفل نماز فرض کے بعد مسجد میں پڑھنی چاہیے یا شرعی حد کے بعد؟ شرعی حد کے بعد کا مطلب کیا؟ یہ مسجد شرعی کے بعد، ایسا کوئی یہ نہیں ہے، آپ مسجد میں پڑھیں. ویسے تو یہ ہے کہ جو یہ سنتیں ہیں وہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کرہی میں پڑھتے تھے. پہلے بھی روایت آ چکی جس میں بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا فرماتے تھے، اور فرض کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا بھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہیں معلوم، دیکھو میرے گھر سے مسجد کتنی قریب ہے، دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، اس کے باوجود میں مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں. تو بہرحال یہ بہتر تو یہ ہے، لیکن بات کا یہ ہم جس زمانے سے گزرے اس سے پہلے سے ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگ کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ فرض پڑھ کے اگر یوں کہیں گے کہ گھر جا کے سنتیں پڑھیو تو راستے میں اٹوا جائیں گے, گم ہو جائیں گے, وہ سنتیں اپنی جگہ پر رہ جائے گی, بھائی یہاں سے پڑھ کے ہی نکلو نا. اس لیے یہاں مسجد میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی کسی اس میں یہ نہیں کہ ممنوع ہے. اگر کوئی آدمی صبح میں اٹھا اور اسے یقین ہے کہ منی نہیں نکلی بلکہ مزید ہی نکلی ہے تو غسل واجب ہوگا؟ نہیں, اس صورت میں واجب نہیں ہے. شادی کے ڈیڑھ سال گزرے, اولاد ابھی تک نہیں ہوئی, علاج میں مشتزنی سے منی نکال کر لیبورٹری میں دینا ہے تاکہ رپورٹ حاصل ہو, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مشتزنی سے خود منی نکالنا جو ہے وہ حرام ہے, گناہ ہے. ہاں, اس ضرورت کی وجہ سے عورت کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں مشتزنی, اس کی گنجائش نکلے گی. نابالغ بچے کے پاس ہدیہ وغیرہ کی جو روپیے ہوں ان سے بچہ کی دوسری ضروریات کی چیزیں خرید سکتے ہیں, اس کی چیز کو بیچ کر دوسری چیز خرید سکتے ہیں. جی ہاں, کر سکتے ہیں. آج کل جہاں موبائل فون پر بہت سی چیزیں کو میسج کر کے لکھا جاتا ہے, وہاں احادیث کو بھی لکھ کر میسج کرنے کا سلسلہ چلا ہے. صحیح اور غلط کا علم نہ ہوتے پر ان احادیث کو میسج کر سکتے ہیں کیا موبائل پر احادیث؟ موت, یہ تو ضروری ہے کہ بھائی یہ حدیث جو آپ بھیج رہے ہیں وہ صحیح حدیث ہے, مطلب کہ وہ موضوع اور گڑی ہوئی نہیں ہے, یہ تو ضروری ہے. جب تک کہ اس کا علم نہ ہو وہاں تک اس کو بھیجنا آپ کے لیے درست نہیں ہے. پیروں کے نام کا نیاز خانہ کیا ہے؟ نیاز خانہ, کھانا جیسا رشتے داری کی وجہ سے شریعت کے بھائی یہ نیاز جو ہے وہ تو نہ کھائی جائے, بدعت ہی ہے. بچا رشتے داری کا, ہمیں اپنی دنیا کا کوئی نقصان ہو تو باپ بھی کہے گا نا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہاں رشتے داری کا لحاظ کوئی کرتا ورتا نہیں, دو پیسے کا اپنا ذاتی نقصان ہوتا, اور یہاں دین کے معاملے میں سارا لحاظ سمجھ میں. یہی تو, حالانکہ ہمارے اسلاف کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو رشتے داری کے خاطر مالی نقصان برداشت کرتے ہیں, قربانی یہ دے دی, لیکن یہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی جو ہے صلح کرنے کے لیے تیار, باندھ چھوڑ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا سارا باندھ چھوڑ اسی میں آ جاتا ہے, یہ ہمارا ان کے مزاج کا فرق ہے. ہمیں کسی نے پوچھا کہ ٹی وی بیچ رہا تو اس کے پیسے اناج یا کھانے پینے کے کام میں لا سکتے ہیں یا کسی کو وہ پیسے لیلا میں دے سکتے ہیں؟ ہاں, ہم اس کو ایسے کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دینا جس سے کسی کے پڑھنے کو سے اس کا بھی مقصد حل ہو. وہی دیکھو, ٹی وی جو ہے وہ تو گانے بجانے کے آلات ہی میں اس کو شمار کیا گیا ہے, اس کو بیچنا جائز نہیں. تو آپ جو ہیں اس کو بیچیں گے, بیچ کر کے جو رقم آئے گی اس کا تو صدقہ کرنا ضروری ہے غریب کو, ثواب کی نیت کے بغیر اس رقم کو آپ اپنے کام میں لا سکتے نہیں. ہاں, ایک ہی شکل ہے, جس دکان سے لائے ہو اس دکان میں اس کو واپس کریں, وہ سودا کینسل کریں اور وہ آپ کو رقم واپس کرے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچیں گے تو اس آئی ہوئی رقم کو وہ حرام آمدنی میں شمار ہوتی ہے, اس کی اجازت. ستائیس رجب کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ ستائیس رجب کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. للہ اور صدقہ نافلہ کی رقم میں کوئی فرق ہے؟ تو اب وہ ہمارے یہاں لفظ للہ ہے, ویسے شرعی اعتبار سے تو للہ یہ تو ہمارے یہاں کی ایک اصطلاح ہے اردو گجراتی کی, عربی میں کوئی ایسا نہیں ہے. عربی میں تو ہدیہ اور صدقہ دو لفظ ہیں. ہدیہ اور صدقہ میں پہلے بھی فرق بتلا چکا ہوں, آپ کسی کو کوئی رقم دیں, اس دینے میں آپ کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اس کو دینے سے مجھے کیا ملے گا, ثواب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں, تو یہ صدقہ کہلائے گا. اور کسی کو دینے میں نظر اللہ کے بجائے اس کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی تمہیں دیتا ہوں, اس کا اعزاز مقصود ہو, تو یہ ہدیہ کہلاتا ہے. بس اب یہ لفظ للہ یہ تو ہمارے لوگوں کا گھڑا ہوا ہے, تو وہ عام طور پر صدقے کے مقابلے میں بولتے ہیں تعطیہ. اگر یہ خاص کر کے جو دینی کاموں میں دیا جاتا ہے للہ یعنی ہدیہ عطیہ, یہ تو ٹھیک ہے. کہاں کوئی صدقہ نافلہ کی رقم مسجد کی تعمیر وغیرہ میں دینا چاہیے؟
तो दे सकते हैं। सदके में तमलीक जरूरी होती है, मालिक बनाया जाए। अब अपना सदका है, यानी मैंने तय किया है कि मुझे नफल के तौर पर कुछ रकम निकालनी है, अब वो रकम मैं जब नफल के तौर पर निकाल रहा हूं तो वही रकम मैंने किसी को अजी में दे दी, इसको किसी मालदार आदमी को या मस्जिद में दे दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने इरादे में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तब्दीली कर दी। समझाया कि नहीं? लेकिन किसी ने अगर आपको वकील बनाया है कि ये रकम आप लीजिए और उसका क्या कीजिएगा, सदका करना, तो उस सूरत में तो ऐसी जगह देना पड़ेगा जहां आप उसको क्या करें, मालिक बनाएं। इतना है कि वो जकात का हकदार होना जरूरी नहीं है, गरीब है ये तो उसको दे सकते हैं सदके के तौर पर, नफल सदके। ठीक है। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اے اللہ اخلاص اتباع اور احتساب نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اہل باطل کو مغلوب فرما، حضور پاک ساس کا امت جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.